حسین یا حسین، حسین یا حسین، دنیا میں ایک نقطۂ وحدت حسین ہے، ہر طبقۂ بشر کی ضرورت حسین ہے۔ توکل تو ہی بلا یموت عبدا، فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد لاہلہ والصلاۃ علی اہلہا، اما بعد، فقد قال سبحان فی القرآن وهو اصدق الصادقین وقوله الحق بالحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا بنا آدم لا تعبد الشیطان انہ لکا عدو مبین، صلوات اپنی اپنی زحمتوں کی قبولیت کے لیے محبت بھرے دوستوں نے دامے کسی بھی عنوان سے ان مجالس اعضاء کے اہتمام میں حصہ لیا ہے، تمام احباب کی محنتوں، کاوشوں، زحمتوں کی قبولیت کے لیے بلند ترین صلوات ادا کر رہا ہوں۔ امام زمانہ کی صحت و سلامتی اور تجلیل ظہور کے لیے درود پاک مہینے پر محمد ارواح معصومین کے استقبال کے لیے ذرا مناخیں بند کر کے محبت بھرا درود پاک بھیج رہا ہوں۔ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کا جمع ہونا اپنی برگاہ میں عظیم عبادت شمار فرمائے۔ خدا ہمارے اس میں بیٹھنے کو ہم سب کے لیے، ہم سب کے مظلومین کے لیے توشہ آخرت قرار فرمائے۔ خدا عالم سو حرمت کے صدقہ میں، عالم آل محمد کی عزت و طہارت کے صدقہ میں، زمانے کے امام کی زبان ادھر کو ہم سب کے لیے دعاگو قرار فرمائے۔ ان کے وجہ نذیر نازنین کی زیارت خدا ہمارا نصیب قرار فرمائے۔ ان کے وجہ انور کی زیارت خدا ہمارا نصیب قرار فرمائے۔ اپنی اپنی حاجات کی برابری کے لیے، ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے، حضرت علیہ السلام کے تجلیل ظہور کے لیے، جبھی مومن و مومنات کے زمان کے لیے محبت بھرے درود بھیجے اور محمد اجازت ہے گفتگو شروع کی جائے۔ جزاکم اللہ خیر کثیرہ۔ سلسلہ گفتگو وسیلہ ہدایت کے عنوان سے جاری و ساری ہے۔ آج سرنامہ کلام نے قرآن کی ایک آیا کہ جو اللہ نے اولاد بنی اسرائیل، بنی آدم کو مخاطب کرتے ہوئے، اولاد آدم کو مخاطب کرتے ہوئے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ اے آدم کی اولاد، شیطان کی پرستش ہر صورت نہ کرنا، ہر گز نہ کرنا، کیوں ان شیطان لکا عدو مبین، شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے، فاعبدونی بس میری عبادت کرنا۔ قرآن جو ذریعہ ہدایت ہے، پیام خدا کو ہم تک پہنچا رہا ہے۔ کب اللہ نے فرمایا کہ جب اللہ نے آدم علیہ السلام کے متعلق فرشتوں کو خبر دی تھی، اللہ نے اعلان کیا تھا کہ انی، پہلے فرمایا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ قدسی مخلوق نے سمجھا کہ جنات ختم ہو گئے، ہم صاحب دانست ہیں، اب اللہ ہمیں زمین پہ اپنی خلافت عطا کرے گا۔ ان کے شعور کو خدا نے وہیں پہ روک دیا یہ کہہ کر کہ انی خالق بشر من طین, کہ میں مٹی کے سلالے سے ایک بشر بنانے والا ہوں. اب فرشتوں نے اس سلالے کی حیات کو دیکھا کہ جو عناصر اربع سے مرکب ہو رہا ہے, جس میں آگ بھی ہے, مٹی بھی ہے, ہوا بھی ہے اور پانی بھی ہے. اور جب اس خمیر کا مشاہدہ کیا تو وہ علم جو اللہ نے فرشتوں کو عطا کر رکھا تھا, اسی علم کے بل بوتے پر فرشتوں نے برگاہ ازدی میں یہ عرض کی, پروردگار عطا جلو فیہا جس سے قدما وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ, خدایا تو ایسے کو زمین میں خلیفہ بنانے جا رہا ہے کہ جو زمین میں دنگا فساد کرے گا, جبکہ ہمیں چھوڑ رہا ہے کہ جو تیری تسبیح اور تقدیس بیان کرتے ہیں. اللہ نے ایک جملہ کہا, فرشتے اس کے نتیجے میں خاموش ہو گئے. اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون, میں بہتر جانتا ہوں چونکہ تم اس کے بارے میں علم نہیں رکھتے, جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتے خاموش ہو گئے. اور پھر اللہ نے کہا وَإِذَا سَوَيْتَهُ, ابھی تو میں نے خمیر دیا ہے, جب میں اس کا پتلا بنا لوں, اس کو علم عطا کر دوں, تمہارے علم کے جتنا علم عطا کر دوں, پھر تمہیں اور اسے کمرہ امتحان میں داخل کر دوں, پھر تمہارے سامنے انہی اسماء کو جو اس کو سکھائے جو تمہیں سکھائے انہی کی تطبیق کا امتحان لوں, اور جب وہ تطبیق میں وہ کامیاب ہو جائے تو تم کیا کرنا, وَإِذَا سَوَيْتَهُ وَنَفَقْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِ, یہ روح کے وجود کا علم کے ذریعے اظہار کر کے اگر تمہارے اوپر غالب آ جائے, فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ, تو پھر سوچے بغیر اس کی تعظیم بجا لانا, اسے قبلہ بنا کر مجھے سجدہ کر دینا. نتیجہ حدیث, اسے قبلہ بنا کر مجھے سجدہ کر دینا. قرآن کہتا ہے سارے فرشتوں نے, اس میں گلے میں شدید درد ہے مسلسل زخمی اندر سے, اس لیے ایسا گرم ہوگا تو آسانی ہو جائے گی بات کرنے میں. ایک درود پاک کہا دیا اور محمد
اللہ صلی اللہ محمد والے,
گلا میرا دکھ رہا ہے اور سلوات آپ کی بچھڑ بٹھ گیا. بس اللہ نے جتنا علم فرشتوں کے پاس تھا اتنا ہی علم آدم کو عطا کیا, کیونکہ عدالت خدا کا تقاضا ہی یہی تھا. اور پھر اللہ نے منزل امتحان میں دونوں کو بھیجا. منزل امتحان میں حضرات ملائکہ نے ان اسماء کو محسوس کیا اور ان مسمیات کو دیکھا. مسمات کو دیکھنے کے بعد خدا کی برگاہ میں گویا التجا کر رہے ہوں, پروردگار نام تو مختلف ہیں, حیات اور صورت ایک جیسی, اب ہم کیسے حکم لگائیں کہ ان میں سے کون 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 ہے. یعنی ہم مسمات پر اسماء کو تطبیق دینے سے قاصر ہیں, اور ہمارے میں مجال نہیں کہ ہم کہیں غلط نام بتا دیں. پروردگار ہم قاصر ہیں. کہا اے آدم تم ان کو بتاؤ, تو آدم نے اپنی دانش کو کام میں لاتے ہوئے کہا پروردگار جو تیری کرسی کے قریب ہے یہ محمد ہے, تو محمود ہے یہ محمد ہے, جو اس کے ساتھ ہے تو اعلیٰ ہے وہ علی ہے, جو اس کے ساتھ ہے تو فاطر ہے وہ فاطمہ ہے, پروردگار جو اس کے ساتھ ہے تو محسن ہے وہ حسن ہے, پروردگار جو اس کے ساتھ ہے تو قدیم الاحسان ہے وہ حسین علیہ السلام ہے. اب ملائکہ خداوندی نے جب آدم کے علم تطبیق کو دیکھا تو
تو آدم کی دانش کو اپنی دانش پہ غالب پایا، تو احترام آدم میں حکم خداوندی بجا لائے، اور قرآن میں اللہ نے جا بجا فرما دیا کہ جو فرشتے تھے وہ تو جھک گئے، لیکن جو کافروں میں سے بڑا معتبر بن بیٹھا تھا تکبر کر کے اپنے پچھلوں کے ساتھ شامل ہو گیا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، یہی ترجمہ بنانا کہ اس نے تکبر کیا۔ تکبر کیا کیا؟ کہا خلقتہ من طین وخلقتنی من النار، اسے تو نے مٹی کے سلالے سے بنایا، مجھے آگ کے شعلے سے بنایا، میں خلقت میں اس سے افضل ہوں۔ جبکہ اس نے غور نہیں کیا کہ آگ اور مٹی کی ماہیت کو نہیں، آگ اور مٹی کے استفادے کی بنیاد پر دونوں کی اہمیت کا اندازہ ہونا تھا۔ اس نے ظاہر کو حکم لگا کر مٹی کو مفضول جانا، تراب کو مفضول جانا، نار کو افضل جانا، اور اسی بھی ظاہر پہ حکم لگا دیا، جبکہ اگر وہ باطن میں غور کرنے کے قابل ہوتا تو غور کر کے وہ اس بات تک پہنچ جاتا کہ آگ حقیقت میں فنا کا سامان ہے اور تراب حقیقت میں بقا کا سامان۔ یہ تین چار چیزوں کا مرکب تھی، تو آ یا نون تین جس سے اللہ نے آدم کے پتلے کو بنایا، یہ چار چیزوں کا مرکب تھی، آگ، مٹی، ہوا اور پانی۔ آگ اس خمیر میں بھی شامل تھی، اس کو خشک کرنے کے لیے، خشک کرنے کے لیے۔ ہوا بھی شامل تھی، مٹی بھی شامل تھی، پانی بھی شامل تھی، لیکن اللہ نے کہا کہ میں تین سے خلق کر رہا ہوں، یعنی مٹی کے سلالے سے۔ اب سلالے میں باقی چیزیں بھی شامل تھیں، لیکن مٹی کو غالب شمار کرتے ہوئے اللہ نے اس کا نام آگے رکھا۔ اجزاء میں برابر تھی لیکن اس کا نام غالب کر دیا۔ اسی لیے آج بھی ہم اردو میں بھی کہتے ہیں خاکی انسان، خاکی انسان۔ صرف خاک نہیں ہے خمیر میں، آگ بھی ہے، پانی بھی ہے، ہوا بھی ہے، لیکن یاد رکھیے قول الحکیم لا یخلو عن الحکمہ، حکیم کا قول کبھی حکمہ سے خالی نہیں ہوتا۔ اب اللہ نے کہا کہ مٹی کے سلالے سے مٹی کو نام غالب دیا، تو ہم نے بھی اس نام کو غالب رکھتے ہوئے خاکی انسان کہا، خاکی آدمی کہا۔ تو جو کریے گا، یہ خاک کو باقی تین پہ بلندی کیوں دی؟ یہ تراب کو باقی تین پہ بلندی کیوں دی؟ یعنی ہوا، مٹی اور پانی پر تراب کو فضیلت دی، بلندی دی۔ کیوں؟ اس لیے کہ تراب نہ صرف مٹی اس کے وجود کی حقیقت کو بچاتی ہے، بلکہ پروان چڑھنے میں اپنے جگر کا خون تک دیتی ہے۔ بھائی جو بھی مٹی کے جگر کا خون، یعنی اجزائے ترکیبی میں وہ جو نمکیاتی اجزاء مٹی کی گوش میں آغوش میں ہوتے ہیں وہ دیتی ہے۔ تو جو کریے گا، بیج یا تخم، کوئی بھی بیج یا تخم، آپ چاروں اجزاء کے سپرد باری باری کر دیجئے۔ وہ تخم پانی میں رکھیے، ہوا کے سپرد کیجئے، آگ کے سپرد کیجئے، ہر عنوان پہ مٹی کے سپرد کیجئے۔ آگ جلا کے راکھ بنا دے گی، پانی کچھ عرصے بعد اس کو حل کر کے اپنے وجود کا حصہ بنا لے گا گال ساڑ کر، ہوا اس کو ٹکنے نہیں دے گی، اٹھا کے پھینکتی پھرے گی۔ لیکن اگر وہ مٹی کے سینے میں آ گیا تو مٹی اس کو فقط محفوظ نہیں کرے گی، بلکہ اپنے ذاتی خون دے کر، یعنی جو اس کے نمکیاتی اجزاء ہیں ان کو خون شمار کر رہا ہوں، اپنا خون دے کر اس کو پروان چڑھائے گی، فقط پروان نہیں چڑھائے گی بلکہ اس کو پروان چڑھانے کے بعد پھلنے اور پھولنے میں مدد دے گی. اور پھر موسم کے اثرات اگر اس کے پر و بال کاٹ ڈالیں, یعنی پھل بھی ٹوٹ جائیں پتے بھی جھڑ جائیں, تو وہ پھر مٹی اپنے ترکیبی اجزاء میں اپنے نمکیاتی اجزاء کو اس کی ضرورت کے مطابق جم کر کے اس کی جڑوں کو مہیا کر کے اس کو پھر سرسبز حیات دیتی ہے. پھر سرسبز حیات فقط اس کو نہیں دیتی, اس سے آگے جو اس کی اولاد ہوتی ہے اس کو بھی اپنے سینے میں محفوظ کرتی ہے. اور اگر وہ ضائع ہو جائے تو پھر اس کو اپنے وجود کا حصہ بنا لیتی ہے اور پھر اس کی نسل کی بڑھوتری کا کام کرتی ہے. بس توجہ کریے گا, آگ نے فوراً جلا دیا, پانی نے فوراً گال سار دیا, ہوا نے ٹکنے نہ دیا, قدم ادھر ادھر پھیلاتی رہی, لیکن یہ مٹی تھی کہ جس نے اس کو بھی بچایا, اس کی نسل کو بھی بچایا. یہ تراب تھا کہ تینوں اجزاء کے مقابلے میں نہ صرف اس کی نسل کو بچایا, اس کے حسب کو بھی بچایا, اس کے نسب کو بھی بچایا. یاد رکھیے گا, اسی لیے انسان کو خاک سے نسبت ہے, نہ نار سے نسبت ہے, نہ آب سے نسبت ہے, نہ ہوا سے نسبت ہے. تھوڑا تھوڑا اگر سمٹ جائیں فاصلہ رکھتے ہوئے, ایک درود پاک کا بھی ہدیہ پیغمبر محمد
علیہ وسلم. صلی اللہ علیہ
محمد علی محمد صلوات.
پس اس نے ظاہر پہ حکم لگایا, ظاہر پہ حکم لگا کے کہا پروردگار میں اس کو کیوں جھکوں کہ جو آدم خلقت میں معدلہ مجھ سے کم تر ہے. ذات آدیت نے صرف اتنا نہیں کہا کہ اولاد بنی آدم شیطان کی تباہ نہ کرنا, عبادت نہ کرنا, بلکہ کہا میری عبادت کرنا, شیطان کی نہ کرنا. اور پھر فرمایا کہ شیطان کے خطوات سے بھی بچنا, یعنی شیطان کے نقش قدم پہ بھی نہ چلنا. قرآن کی لفظیں ہیں, خطوات شیطان پہ بھی نہ چلنا. یعنی اتنا ثابت ہوا کہ شیطان کے کچھ خطوات ہوتے ہیں. شیطان کے خطوات کیا ہیں؟ وہ شیطان کے خطوات اسی منزل پہ نظر آئیں گے جس منزل پہ اللہ نے اس کو انسان کا دشمن قرار دیا, اولاد آدم کا دشمن قرار دیا. بھائی اللہ نے کہا یا بنی آدم ان الشیطان لاکم, دو جملوں کے بعد ان الشیطان لاکم عدو مبین, شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے. اللہ نے کہا اے بنی آدم شیطان تمہارا دشمن ہے. میں اس منزل پہ سوال کروں گا, اتنا بتائیے جب اللہ یہ کہہ رہا تھا کہ اے بنی آدم شیطان تمہارا دشمن ہے, اس وقت شیطان نے ہمارے سے دشمنی کی تھی؟ بولیے ذرا. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے اس مرحلے میں؟ اس مرحلے میں تو دشمن ہے اور دشمنی کرتا ہے. جب اللہ نے دشمن قرار دے دیا تو کیا اس نے کوئی اس وقت ہمارے ساتھ دشمنی کی تھی؟ ہم تو عالم ذر میں تھے, اور عالم ذر میں اللہ نے ہمارے ذرات کو ہمارے باپ آدم کی پشت میں رکھا. جب پشت میں رکھ رہا تھا تو ہمیں مخاطب کیا اور کہا یا بنی آدم لا تعبد الشیطان انک لک عدو مبین فاعبدونی, اے اولاد آدم شیطان کی اتباع نہ کرنا, شیطان کا کہا نہ ماننا, شیطان کی بات نہ ماننا, شیطان کی بندگی اختیار نہ کرنا, شیطان کی غلامی میں نہ جانا, میری غلامی میں رہنا. یعنی اللہ نے کہا پہلے شیطان سے بیزاری کروانا, بیزاری کرنا پھر میری عبادت میں آنا. یعنی پہلے شیطان پہ تبرا پھر اللہ سے تولا. اور یہی ہمارا کلمہ ہے لا الہ الا اللہ. پہلے جھوٹے خداؤں کی نفی، پھر رب حقیقی کے وجود کا اعتراف، یہی ہمارا کلمہ ہے. اور میرے مصطفیٰ نے بھی یہی کہا، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، کہہ دو کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، فلاح پا جاؤ گے. یہ جو اللہ نے وسائل شرف ہمیں عطا کیے، جو وسائل معرفت اللہ نے ہمیں عطا کیے، جو وسائل ہدایت اللہ نے ہمیں عطا کیے، سلسلہ انبیاء جو ہمیں عطا کیا، سلسلہ خدا جو ہمیں عطا کیا، سلسلہ ہدایت جو ہمیں عطا کیا، آدم سے لے کے خاتم تک، خاتم کی وصال سے لے کے آج تک، آج سے لے کے قیامت تک، قرآن اور اہل بیت کی صورت میں، آدم سے لے کے خاتم تک، سلسلہ نبوت کی صورت میں، یہ وسائل ہدایت ہمارے پاس ہم موجود ہیں، موجود رہے ہیں. ہمارے پاس یہ وسائل کی ہدایت کے وسائل موجود رہے ہیں. بنی نوع انسان میں سے بہت تھوڑے تھے جنہوں نے ان ہدایت کے وسیلوں سے استفادہ کیا، مگر یہ کہ اکثریت وہ تھی جنہوں نے ہدایت کے وسیلوں سے پہلو تہی برتی اور ہدایت کے وسیلوں سے منہ موڑ لیا. اور نتیجہ کیا ہوا کہ وہ اللہ کو چھوڑ کے گمراہی کی زندگی میں پڑ گئے، اللہ کے مقابلے میں اپنے جھوٹے خدا بنا ڈالے. حضرت آدم کو اللہ نے خلیفہ بنا کے، نبی بنا کے دنیا میں بھیجا. پوری بشریت کی آبادی چار نفوس پر مشتمل تھی، آدم، حوا، حبیل علیہ السلام اور قابیل. قابیل نے کیا کیا؟ قابیل نے اپنے نفس کی پوجا کی، اللہ کو چھوڑا، اپنے سگے بھائی حبیل کو شہید کر دیا. یعنی آدم کی موجودگی میں بشریت کی حالت یہ ہے کہ چار نفوس موجود، دو تربیت خداوند یافتہ، یعنی ان کی تربیت خدا نے کر کے بھیجی، آدم کی بھی تربیت اللہ نے کی، حوا کی تربیت بھی اللہ نے کی. اب دو بیٹے اللہ نے عطا کیے، دونوں کی تربیت ان دونوں نے کرنی ہے جن کا مربی خدا ہے. اب انہوں نے تربیت کی، مگر شیطان چونکہ دشمن تھا، اس نے اپنی دشمنی نبھائی اور اس نے پہلی ہی منزل پر ایک انسان کو اللہ کے دین سے اغوا کر لیا، اللہ کے راستے سے اغوا کر کے اپنے نفس کو عبادت پہ لگا دیا. حضرت آدم گئے، بڑا نبی نوح آئے، 950 سال تبلیغ کی، نتیجے میں 72 لوگ کشتی پہ سوار ہوئے. یہی وہ تھے جو موحدین تھے، جو اللہ کے وجود کے قائل تھے. کشتی 6 ماہ تک محو سفر رہی. 6 ماہ تک حضرت نوح کے دسترخوان سے یہ 72 لوگ کھاتے رہے. اب کشتی 6 ماہ بعد رکی گیلی مٹی سے. انہوں نے مجسمے بنائے اپنے بڑوں کی یادگار کے لیے. بعد میں انہیں مجسموں کو خدا بنا کے پوجنا شروع کر دیا. یعنی شیطان نے اپنا کام کر دکھایا، اپنی دشمنی کا نشانہ عین موقع پہ لگایا اور اللہ کی راہ سے اللہ کے بندوں کو چکر لے گیا، اور وہ خدا کو چھوڑ کے بتوں کو پوجا کرنے لگے. پھر بڑا نبی ابراہیم آیا. اس زمانے میں 4 خدا مختلف طرح کے تھے. 5واں نمرود بنا ہوا تھا. مختلف طرح کے خدا کیا؟ تارے کو خدا مان رہے تھے، چاند کو خدا مان رہے تھے، سورج کو خدا مان رہے تھے، نمرود کو خدا مان رہے تھے، بتوں کو خدا مان رہے تھے. اب ابراہیم نے پہلے تارے کو جھٹلایا، پھر چاند کو جھٹلایا، پھر سورج کو جھٹلایا، پھر بتوں کو توڑا، بتوں کو جھٹلایا، پھر نمرود کو للکارا، نمرود کو جھٹلایا. جگہ بعد دیگر ان خداؤں کو جھٹلاتے رہے. اب بڑا نبی آیا موسیٰ. قوم بنی اسرائیل کو فرعون کی بندگی سے نکالا، فرعون کی بندگی سے آزاد کر کے نیل کے اس پار لے کے گیا، ان کی تربیت کی، ان کو پکا مسلمان بنایا، ان کو پکا مومن بنایا، ان کو دین کے حکام سکھائے، ان کو ان کی شرافت بتائی کہ تمہارے باپ یہ تھا، تمہاری منزلت یہ ہے، وہ سب سمجھ گئے۔ اب وہ سب جب سب اسلام ہو گئے، سب مسلمان ہو گئے، تو اب اللہ نے انعام کے طور پہ کہ تو نے اتنی محنت کی، تیری محنت کامیاب ٹھہری، اب انعام کے طور پہ تو 30 راتوں کے لیے مجھ خدا کا مہمان ہو جا۔ حضرت موسیٰ نے اپنے قبیلے کو 30 راتوں کے لیے چھوڑا، خدا کے مہمان ٹھہرے، کوہ طور پہ قیام کیا، اللہ نے کہا مجھے تیری مہمانی پسند آئی۔ لوگوں کو میزبانی پسند آتی ہے نا، اللہ کو مہمان ہونا پسند آیا، کہا 10 راتوں کا مزید اضافہ کر، 10 راتیں اور فقط میرے پاس رہ۔ حضرت موسیٰ رہے، تاریخ بشریت اٹھا کے دیکھیے، 30 راتوں تک، جب 3ری رات گزر گئی تو علی صبح پوری بنی اسرائیل نے غسل کیے، لباس پہنے، خوشبوئیں لگائیں، ہاتھوں میں جھنڈیاں پکڑی کہ ہمارا نبی آ رہا ہے، اللہ کے ہاں سے ہو کے آ رہا ہے، معراج طور سے ہو کے آ رہا ہے۔ یہی فرق ہے محمد مصطفیٰ میں اور موسیٰ نبی میں، کہ موسیٰ کی معراج طور تک تھی، محمد کی معراج عرش اعلیٰ سے کعبہ کو حسین تک۔
نعرہ تکبیر،
اللہ
نعرہ رسالہ، نعرہ حیدری، محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
بس تو حجات میری طرف اسی طرح چاہ رہا ہوں کہ جس طرح آپ ہمتن گوش ہو کے سن رہے ہیں اسی طرح سنیے۔ ماشاءاللہ سارے بچے، جوان، بزرگ سب متوجہ ہیں، یہی میرے لیے سعادت ہے، توجہ رکھیے گا۔ اب موسیٰ 10 راتوں کے لیے مزید روکے گئے، کتنی راتوں کے لیے؟ 10 راتوں کے لیے۔ اب 11ویں دن انتظار تھا، پہلے دن انتظار تھا 31ویں روز کہ اب موسیٰ آئے گا، موسیٰ نہیں آئے۔ 32ویں روز موسیٰ کی محبت میں صدقے کے نام پر سامری نے قوم سے سونا اکٹھا کرنا شروع کیا۔ 33ویں روز سونے کو پگھلانا شروع کیا۔ 34ویں روز سانچے بن چکے تھے، اس میں سونا ڈال کے بچھڑا بنا ڈالا۔ 35ویں روز اس بچھڑے میں مٹی ڈال کے اس کو بلانے لگا۔ 36ویں روز پوری قوم سوائے چند لوگوں کے اس بچھڑے کو خدا ماننے لگی۔ یعنی فقط 6 دن کا انتظار نہ کیا، 6 دن میں حضرت موسیٰ کی 600 سال کی محنت، نبی بنی اسرائیل کے نبیوں کی 600 سال کی محنت ضائع گئی۔ وہ موسیٰ جس کا انتظار ہوتا رہا، 600 سال تک وہ موسیٰ آگے محنت کرتا رہا، 600 سال کی محنت 6 دنوں میں سوارت ہو گئی، پلے دھیلا بھی نہ رہا، بچھڑے کو خدا مان لیا اللہ کو چھوڑ کے۔ اب موسیٰ پلٹ کے آیا، ہارون کو جھڑکا بھی، آپ سب جانتے ہیں کیا ہوا۔ اب موسیٰ کے بعد بڑا نبی عیسیٰ کیا کیا، دقیانوس کو چیلنج کیا، گمراہوں کو راہ راست پہ لائے، بڑے بڑے لوگوں کو اسلام کی حدود میں داخل کر دیا۔ ساری زندگی 300 سال کی تبلیغ کرتا رہا، یا 150 سال جتنی بھی حیات تھی حضرت عیسیٰ کی، جو زہری حیات دنیا میں گزاری، ابھی بھی زندہ ہے عیسیٰ، تبلیغ کرتے رہے۔ خدا نے عیسیٰ کو ایک خاص مقصد کے لیے منتخب کر کے اپنے قریب چوتھے آسمان تک لے گئے۔ اب وہ چوتھے آسمان کی طرف بلند ہوئے تو کیا ہوا، وہ جو آئے تھے دین حق کی طرف، وہی دین سے پھرے اور عیسیٰ کو خدا کہہ ڈالا۔ یہ ہے طول تاریخ انسانیت، طول تاریخ بشریت، کبھی نفس کی پوجا خدا کو چھوڑ کر، کبھی بتوں کی پوجا خدا کو چھوڑ کر، کبھی تارے کی پوجا خدا کو چھوڑ کر، کبھی چاند کی پوجا خدا کو چھوڑ کر، کبھی سورج کی پوجا خدا کو چھوڑ کر، کبھی جانور کی پوجا خدا کو چھوڑ کر، کبھی انسان کی پوجا خدا کو چھوڑ کر، اب سب سے آخری نبی آئے اور ایک جملہ کہا، فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ، کہہ دو کوئی خدا نہیں، نہ نفس خدا ہے، نہ تارہ خدا ہے، نہ چاند خدا ہے، نہ سورج خدا ہے، نہ جانور خدا ہے، نہ انسان خدا ہے، کوئی خدا نہیں، نہ بت خدا ہے، اگر کوئی خدا ہے تو رب ذوالجلال یہ میرا محمد ہے، کہ ایک جملے میں سارے جھوٹے خداؤں کی نفی کر کے اپنے سچے خدا کو پیش کر دیا۔ اب یہ سلسلہ ہدایت رکا نہیں، آگے بڑھا، محمد نے ثقلین کو چھوڑا، ایک قرآن، قرآن نے مثالیں اپنے سینے پہ لکھ لی کہ نام ابراہیم نے ایسے جھٹلایا، موسیٰ نے ایسے جھوٹوں کو جھٹلایا، عیسیٰ نے ایسے جھوٹوں کو جھٹلایا، اب باری آئی اہل بیت کی کہ وہ ہدایت کیسے کریں۔ تو قرآن تھی کتابی بات، اہل بیت تھی عملی بات، اب اہل بیت نے عمل کر کے بتانا ہے کہ خدا یکتا کو منوانا ہے، تو پھر اب باری ہے علی کی کہ وہ ہدایت کے علم کو پکڑ کر میدان عمل میں اترے۔ تو علی نے آتے ہی اس میدان عمل میں قدم رکھتے ہی علی نے کیا کیا، علی نے ازدر کو چیرا، اعلان کیا جانور خدا نہیں، علی نے قدم آگے بڑھائے، بستر پیمبر پہ سویا، نفس بیچا، اعلان کیا نفس خدا نہیں، علی نے تارے کو در پہ جھکایا، اعلان کیا تارہ خدا نہیں، چاند کے دو ٹکڑے کروائے، اعلان کیا چاند خدا نہیں، ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹایا، اعلان کیا سورج خدا نہیں، محمد کے دوش پہ چڑھ کے بتوں کو توڑا، اعلان کیا بت خدا نہیں، خود سجدہ کیا، اعلان کیا انسان خدا نہیں۔ پس طول تاریخ میں وسائل ہدایت خدا دکھاتا رہا، بھیجتا رہا، جھٹلائے گئے۔ اب ہے اہل بیت جو ثقل اعظم ہے، انہوں نے کربلا بپا کر دی۔ مجھے ٹمپریچر بھی ہے، گلا بھی شدید درد کر رہا ہے، چونکہ زیادہ بولنے کی وجہ سے کل دن میں ایک مجلس زیادہ پڑھنی پڑی، عام روٹین سے ہٹ کے بھی، تو اس لیے شاید صحت تو رات کو سو بھی نہیں سکا پوری رات، تو صحت تھوڑا حساس ہے۔ دعا فرمائیں گے بس آج اتنا ہی قبول کیجئے، کل انشاءاللہ اس کی بھی کثر کے حوالے سے عرض کر دوں گا، بس آج اتنا ہی۔ شہزادے اصغر کا جھولا برآمد ہونا ہے،
پانی کا دھیان دیجیے گا،
کوشش کرنا
بہت شکریہ،
کوشش کرنا بی بی رباب کی برگاہ میں غصہ دے سکوں گی۔ خانوادہ عصمت میں اہل بیت کی نسل میں ثقل اعظم میں بڑے باب الحوائج ہیں، سبھی باب الحوائج ہیں، ان سارے باب الحوائج میں سب سے کمسن باب الحوائج علی اصغر ہے، اور میں نے اپنی سنی ہوئی باتوں کے سبب یہ تجزیہ کیا ہے، سنے ہوئے واقعات کے نتیجے میں ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی سائل اصغر کے در پر بھیک مانگنے آیا ہو اور اصغر نے خدا سے نہ دلوائی ہو۔ یہ وہ حاجتوں کا دروازہ ہے، میرا تجربہ ہے، 30 سال ہو گئے ہیں مولا کی غلامی کرتے ہوئے، ممبر سے بولتے ہوئے 30 سالہ زندگی میں میں نے نہیں سنا کسی نے باب الحوائج اصغر کے وسیلے سے اللہ سے مانگا ہو اور اللہ نے دیا نہ ہو۔ کوشش کرنا، باب الحوائج کی مجلس ہے، غریب بن کے سننا،
تو باپ بی بی کو غصہ دینا، آنسو نہ آئیں تو مسئلہ نہیں ہے، یہ نصیب کی بات ہے. اتنا ضرور کہنا رباب تیرے اثر کا بڑا غم ہے. اجرکم اللہ. حسین کہا کرتے تھے جس گھر میں سکینہ اور رباب نہ ہو مجھے اس گھر میں سکون نہیں ملتا. خدا جانے تقدس کی کس منزل پہ تھی بی بی رباب. اور حسین کے بعد کی تصدیق اس وقت ہو گئی کہ جب غریب ٹیلے پہ کھڑا تھا، حل من ناصرین ینصرنا کی صدا بلند کی. جھولا تیار ہے نا، حل من ناصرین ینصرنا کی صدا بلند کی. ایک مرتبہ خیمے میں شور بلند ہو گیا، غریب نانوا نے گھوڑے کی زین سنبھالی، سوار ہوئے، گھوڑے کو لا کر خیموں کے باہر کھڑے ہو گئے. گھوڑے سے اترے، جسم ابھی بھی زخمی تھا مگر اتنے زخم نہیں تھے کہ خیموں میں نہ جا سکتے، جگر بھی زخمی، حسین کا جسم بھی زخمی. خیمے میں داخل ہوئے، بہن زینب قضیہ ہو گیا، ہمارا کوئی بچہ پیاس سے مر گیا. یہ ابھی شور و غوغا بلند ہوا تھا، کہا فزند پیمبر کوئی قضیہ نہیں ہوا، کوئی بچہ نہیں مرا. کہا پھر یہ تکبیر کیوں بلند کی گئی، واہ علیہ کی صدا کیوں بلند ہوئی، واہ عباسا کی صدا کیوں بلند ہوئی، واہ اکبرا کی صدائیں کیوں بلند ہوئی، واہ قاسمہ کی صدائیں کیوں بلند ہوئی. عزاداروں میں نے کچھ جملے کہے ہیں، اکبر شہید ہو چکا ہے، عباس کے بازو کٹ چکے ہیں، قاسم زمین پہ اوپر لیٹ چکا ہے، اون و محمد کربلا سے باہر اتر چکے ہیں، حسین کا کوئی ساتھی نہیں، تنہا ہے غریب کربلا جو میدان میں ٹیلے پہ کھڑا ہو کے حل میں سن ناصر کی صدا دے رہا تھا. اور اتنے میں خیموں سے صدا آئی نا، تو پھر یہی شور بلند ہوا، کسی نے کہا واہ عباسا، یعنی کہہ رہی ہو بیبیاں عباس زندہ ہوتا تو اصغر تو یوں نہ تڑپتا، قاسم زندہ ہوتا تو تو یوں نہ تڑپتا، تجھے خبر ہے کہ اب کوئی نہیں رہا، تو ناصر حسین ہے. کہا حسین قضیہ نہیں ہوا، جب سے تو نے غربت کی صدا دی ہے نا، تیرا یہ لال جھولے میں سنبھلتا نہیں، مچھلی کی طرح تڑپتا ہے، کبھی دائیں کروٹ لیتا ہے، کبھی بائیں کروٹ لیتا ہے. ایک مرتبہ حسین نے ہاتھوں پہ اصغر کو لیا، خشک لبوں سے خشک ہونٹ چومے، خشک لبوں سے خشک ہونٹ چومے، اور ایک مرتبہ رباب سے کہا رباب اس کو تیار کر دو. میں نے ایک خطیب کی زبانی سنا، عالم دین کی زبانی، کہا بی بی رباب جس قبیلے سے تھی نا، بہت بڑے شجاعوں کا قبیلہ تھا. بی بی رباب نے جب اصغر دنیا میں آیا تھا نا، تو جو پہلا لباس بنایا تھا اصغر کا، اس کے ساتھ پورا اسلحہ بنایا تھا، تیر کمان، چھوٹے چھوٹے تیر، چھوٹی سی تلوار، چھوٹی سی ڈھال اور چھوٹا سا خوت، لیکن خوت کپڑے کا بنایا تھا، بی بی نے تیار کیا تھا. وہ روزہ خان کہہ رہا تھا جب حسین نے کہا تھا نا مجھے اس کو سنوار دو، تو بی بی پورا سپاہی بنا کر حسین کے ہاتھوں پہ لاگ رکھ رہی تھی. اور حسین نے اصغر کو دیکھ کے سوچا ہوگا کہ میرا لال کو جنگ کرنے کے قابل ہے کہ اس کو سپاہی بنا کے لائی ہوں. لیکن حسین حسین تھا، جانتا ہے یہ ایسی جنگ کرے گا جیسی اس کے بھائی اکبر نے کی ہے، جیسی اس کے چچا عباس نے کی ہے، جیسے اس کے بھائی اون و محمد اور قاسم نے کی ہے، جیسے آل ابی طالب نے کی ہے، ویسے ہی ابی طالب کا یہ فرد بھی ویسی جنگ کرے گا. عزادارو حسین ابا کے دامن میں لے کے چلے اصغر کو، ٹیلے پہ پہنچے، خطبہ دیا، تمہاری دشمنی مجھ سے ہے. یہ 6 ماہ کا بچہ ہے, ہونٹ پیاس کی وجہ سے اس کے ہونٹ خشک ہو چکے, پیاس کی شدت کی وجہ سے اس کا ماں کا دودھ خشک ہو چکا. اگر ہو سکے تو اس کو چند بوند پانی پلا دو. سنتے رہتے ہو نا کہ سامنے سے آواز آئی, حسین پینا خود ہے, بھانا بچے کا بناتا ہے. بچہ مانگے گا تو دیں گے, یہ نتیجہ کلام ہے, مانگے گا تو دیں گے. اب حسین نے اصغر کو ہاتھوں پہ بلند کیا, کہا اصغر تو حجت خدا کا بیٹا ہے, اشکیا پہ حجت تمام کر. عزادار سنو گے جملہ, روایت یہی کہتی ہے, اصغر کو امام کا حکم ہوا, چاہے پیاس کی وجہ سے زبان تالو سے چپک چکی تھی مگر امر امام کے سامنے اصغر نے اطاعت کی, اسی خشک زبان کو اپنے دہان سے باہر کیا اور زبان کو خشک لبوں پہ پھیرا, گویا کہہ رہا ہو بیت دریا کے کنارے محمد کے نواسے کا بیٹا, اے محمد کے کلمہ گو مسلمانوں, تم سے پانی کی چند بوندوں کا طلبگار ہے. یہ جملہ جو اصغر نے عمل سے کہا نا, فوج اشکیا پہ نشتر بن کے چلا, اپنی اباؤں کے دامن میں منہ دے کے رونے لگے اور کہنے لگے دے دو پانی, چھوٹا سا بچہ ہے کتنا پی لے گا. اب جب فوج میں کوہرام دیکھا نا, عمر ابن سعد نے کہا حرملا اکتا کلام الحسین, میں کہتا ہوں میرا سلام ہو رباب کے شہزادے اصغر تجھ پہ, ہے تو 6 ماہ کا مگر کتنی تیرا اعلی بیان کہ تیرے زبان ہونٹوں پہ پھیرنے کو دشمن کلام حسین کہہ رہا ہے. خدا کی قسم ہرملا بڑا تیر انداز تھا. جب ہرملا گرفتار ہو کے گیا نا مختار کے پاس, ایک لحظے کے لیے روک کے جملہ کہنا چاہتا ہوں, ویسے تو خطابت کا اصول ہے نا کہ گریہ بلند ہو جائے تو مصائب کو ٹچ دو اور ختم کر دو, نہیں, یہ عاشورا کے ایام ہے. رولانا فن نہیں ہے, رونا فن نہیں ہے, رونا ان کی عطا ہے, رولانا زینب کی دعا ہے, یہ فن نہیں ہے. اور عاشورا میں حسین کی غربت کو بیان کرنا لوگوں پر لازم ہے چونکہ یہی انقلاب کا زینہ ہے. جب یہ ہرملا ملون گرفتار ہوا نا, مختار کے سامنے آیا, یا مختار اس تک پہنچا اور مختار کے سامنے کھڑا ہوا, تو مختار نے کہا تھا ہرملا تو نے کربلا میں بڑے ظلم کیے. تو اس نے کہا میں نے کون سا ظلم کیا, شمر سے بڑا؟ کہا ہاں خدا جانے تو نے کتنا بڑا ظلم کیا. کہا جو وہ شمر کے سینے پہ تو نے بیٹھ کے, شمر نے جس کے سینے پہ بیٹھ کے جس کی بہن کے سامنے ذبح کیا نا, اس کی بہن چھاؤں میں بھی بیٹھی, ٹھنڈا پانی بھی پیا, لیکن تو نے کربلا میں جو ستم کیا اس بچے کی ماں نہ آج تک چھاؤں میں بیٹھی نہ ٹھنڈا پانی پیا. کہتا پھر تو نے میرا ایک ظلم سنا ہے. کہا مختار لے تجھے تڑپانے کے لیے بتاتا ہوں کہ میں نے کربلا میں کل 3 تیر چلائے ہیں, 6 لے کے گیا تھا 3 بچا کے لایا, کل 3 تیر چلائے ہیں. کہا ایک تیر میں نے اس وقت چلایا کہ جب حسن کا شہزادہ عبداللہ ایسے لگ رہا تھا کہ خیموں سے چاند نکل آیا ہے, 10 سال کا حسن کا شہزادہ اپنے چچا غریب کو زخمی پا کر 2 زانوں بیٹھے ہوئے دیکھا تو بیویوں سے خود کو چھڑا کے چلا, تیر کمانے آگے نہیں آنے دیتی تھی, چچا نے بھتیجے کو سامنے دیکھا, فرت محبت سے تیر کھینچنے لگا حسین, سینہ صاف کر کے اپنے چاند کو گلے لگایا تو اب عبداللہ حسن کا یتیم حسین کے گلے میں بائیں ڈالے ہوئے تھا, تو میں نے 6 شعبہ تیر چلایا جو عبداللہ کی پشت سے گزر کر حسین کے سینے سے عبداللہ پیوست ہو گیا. حسین نے تکبیر کہہ کے بھی رکیے گا, میں اصغر کے مسائل بیان کرنا چاہتا ہوں. ابھی عبداللہ امام حسن کا یتیم, کہا اس نے حسین نے تکبیر کہہ کے جدا کیا, ہاتھوں پہ لے کے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون. کہا مختار سن یہ پہلا تیر,
کہا دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا کہ جب غریب جھوڑے پہ جھول رہا تھا، کبھی دائیں جھول جاتا تھا کبھی بائیں جھول جاتا تھا، میں نے نشست لگا کر بھاگتے ہوئے گھوڑے سے حسین جب پسینہ پونجھنے لگا پیشانی کا، تو میں نے ایسا تیر چلایا کہ پھر غریب دوسرے ہاتھ سے ہاتھ ہٹا پایا، پسینہ نہ پونجھنے دیا۔ اب مختار غم میں تڑپنے لگا، کہا اب پوچھ تیسرا تیر کب چلایا؟ کہا تیسرا تیر تب چلایا جب فوج اشکیا اپنے اپنے دامن میں منہ دے کے رو رہے تھے، میں نے شراب اتنی اڈھیلی کہ خیموں کی طرف سے آنے والی آوازیں میرے کان کو اب متاثر نہ کریں۔ میں نے نشست لے کر حسین کے گلے کا نشانہ لیا، میں نے حسین کے گلے کا نشانہ لیا، خدا جانے وہ ششمائے بچے کو کس نے خبر کی کہ اس نے اچھل کر تیر کو اپنے منہ پہ لیا ایک کان سے دوسرے کان تک۔ کہا حسین سنبھلا نہیں، حسین گرنے لگا پر لاش اصغر نے حسین کو سنبھال لیا۔ ایک مرتبہ اپنے بچے کے کان کو الٹا، خون کو چلو میں جمع کیا، اور ایک مرتبہ ریش پہ لے کے کہا نانا محمد سے شکایت کروں گا، اور پھر لاشے کو لے کے چلنا چاہا، گھوڑے پہ بیٹھنا چاہا، پھر گھوڑے کے قریب جا کے رکا، لاش کو زمین پہ رکھ کے ایک کان سے دوسرے کان تک گئے ہوئے تیر کو ایسے نکالا کہ اصغر کا مغز تیر کے اوپر نظر آنے لگا۔ بس عزادارو، حسین نے اصغر کو اٹھایا، دو چار منٹ رکیے گا مجھے مسائل بیان کرنے دیجئے گا۔ اصغر کو اٹھایا، اب آ کے دامن میں لیا غریب نے، یہ پہلا لاشا نہیں ہے جو حسین خیمے میں لایا ہو، یہ آخری لاشا ہے جو حسین خیمے میں لایا۔ عزادارو یہ آخری لاشا، حسین اکبر کا لاشا بھی خیمے میں لائے، بغیر رکے پردہ اٹھا حسین لاشا لے کے چلا، اون کا لاشا بھی خیمے میں لائے، قاسم کا لاشا بھی خیمے میں لائے، عباس کے تین سگے بھائیوں کے لاشیں، اپنے چار سگے بھائیوں کے دیگر لاشیں، سات بھائیوں کے لاشیں اٹھا کر حسین خیموں میں لا چکے ہیں، اولاد عقیل کے لاشیں اٹھا کے حسین خیموں میں لا چکے ہیں، اولاد ابی طالب کے لاشیں اٹھا کے لا چکے ہیں۔ عزاداروں یہ آخری لاشا ہے، یہ اتنا وزنی حسین کو معلوم ہوا نا کہ خیمے کے در پہ جا کے حسین کی ہمت ٹوٹ گئی، حسین واپس پلٹے پھر آگے بڑھے۔ بلا کی دھوپ تھی، سخت گرمی تھی، سورج جیسے گویا کہ سوا نیزہ پر آ گیا ہو، مگر اتنی گرمی میں تین دن کا پیاسا، سات مرتبہ آگے بڑھا سات مرتبہ پیچھے ہٹا، خیمے کے اندر سے آواز آئی زہرا کے لال بار بہت گرمی ہے، زہرا کے لال خیمے میں چلا۔ عزادارو حسین کو ڈھارس ملی، پلو خیمے کا اٹھایا، ابا کے دامن میں چھپائے ہوئے پھول کو لے کے آگے بڑھا، دو ہاتھ آگے بڑھے، کہا مولا دیجئے میرا اصغر پانی پی آیا۔ حسین نے کانپتے ہاتھوں سے رباب کے ہاتھوں میں بیٹے کا لاشا رکھا۔ عزادارو رباب نے کچھ نہیں کہا، فقط ایک جملہ کہا، ایک جملہ کہا، کہا مولا کربلا میں سرخ رنگ کا پانی پلایا جاتا ہے۔ عزادارو گریہ بلند ہوا، حسین اصغر کو اپنے ہاتھوں پہ لیا، رباب کو ساتھ لیا، خیمے کے پیچھے آئے۔ عزادارو خیمے کی پشت پہ آنا تھا، ایک لحظہ رکیے گا، خیمے کی پشت پہ آنا تھا، ذوالفقار سے کہا اے میرے بابا کی ذوالفقار، تو نے میرے باپ کی بھی مدد کی، میرے بھائی حسن کی بھی مدد کی، کیا حسین کی مدد نہیں کرے گی؟ پھر ایک مرتبہ تلوار کو بے نیام کر کے اصغر کے لیے قبر بنائی حسین نے۔ عزادارو اصغر کو قبر میں رکھا، عزادارو جتنا بڑا صابر تھا
جب تک سینے پہ ریت آئی منہ اصغر کی طرف تھا، جب چہرے کی باری آئی منہ موڑ کے ریت ڈالی، چھوٹی سی قبر بنائی۔ بس عزادارو، کربلا کا ہر شہید دو دفعہ شہید ہوا، ان سارے شہیدوں میں واحد اصغر ہے، واحد اصغر ہے۔ ذرا گریا بلند ہو تو رولا آئے، واحد اصغر ہے۔ آنسو نہ آئے تو ہائے اصغر ضرور کہہ دینا، ہائے حسین ضرور کہہ دینا۔ واحد اصغر ہے کہ سن میں سب سے چھوٹا، شہادت میں سب سے بڑا۔ عزادارو، تین مرتبہ شہید ہوا، ایک مرتبہ تین سے شہید، ایک مرتبہ نیزے سے شہید، ایک مرتبہ ماں کی آنکھوں کے سامنے آئے خنجر سے شہید۔ وا غربتا، وا مصیبتا، وا اصغرا، ماتم حسین۔